آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت کا انداز کیا تھا سوچنے کا. وظیفہ ہونے تک ان کی ساری چھٹیاں تبلیغ میں ہوتی تھیں. ٹیچر تھے وہ, ٹیچروں کو ہر سال دو مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ان کے یہ دو مہینے اکثر, بلکہ ہمارے علم کے مطابق, ہمیشہ تبلیغ میں لگتی تھیں. وظیفے کے بعد مشیخت کا کام بڑھ گیا تھا, صحت بھی جواب دے رہی تھی, اور پیدل جماعتوں میں جانے کا رجحان زیادہ تھا. والد صاحب, والد صاحب کے تبلیغ کے انداز میں دو باتیں بہت عجیب تھیں. ایک تو یہ ہے کہ جن بندوں تک عام انسان نہیں پہنچتے یا ان کو قابل توجہ نہیں سمجھتے, ان تک جانا, یا جن تک رسائی آسان نہیں ہے ان تک جانا, ایک ان کا خاص انداز تھا. دوسرا یہ ہے کہ جن سے کسی قسم کے نفع کی امید نہ ہو ان تک جانا. کوئی حیثیت نہیں, کوئی مال نہیں, کوئی پوزیشن نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی دولت نہیں, کھانا کھلانے تک کے روادار نہیں, ایساوں کے پاس جانا. تبلیغ میں یہ دو چیزوں, حضرت حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک مرتبہ بیان میں حضرت کی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا. ہم شہر میں لوگوں میں آواز نصیحت کرتے رہتے ہیں, لیکن دور دراز کی ان دیہاتوں میں جس میں بسیں بھی نہیں چلتی, سواری کی سہولتیں نہیں ہیں, وہاں تک جا کے تبلیغ کرنے کا کام ہے صوفی صاحب کا ہے. یہ انہوں نے بیان میں کہا تھا. جو ان کے ساتھ جماعت میں وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں, ان کا بیان یہ ہوتا ہے کہ روٹیاں اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے, روٹی رکھے رکھے سوکھ جاتی ہے, پانی میں ڈوبے اور کھا لیا ختم, خوشا ختم. اور یہ پانی میں ڈوبے کے روٹی کھانے کا ان کا انداز ان کے مریدوں کے میں بھی تھا, یعنی ان کے مرید ان کے پاس جب جاتے تھے تو بھی تھا. زیادہ تر غریب لوگوں کو مرید بناتے تھے, بیعت کرتے تھے ایسے دیہات کے لوگوں کو. امیر کوئی آیا تو اس کو نہیں کیا, ایسی بات نہیں ہے, وہ فوکس ہوا تھا, وہ دیکھتے تھے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو, ہدیہ نہیں لیتے تھے شروع میں. وظیفہ ہونے تک کبھی ہدیہ نہیں لیا, وظیفے کے بعد بھی ایک اعتبار سے تک ہدیہ نہیں لیتے تھے. پھر آخر میں لینے بھی لگے تھے, پھر ہم لوگوں نے بھی کہا, ہمارے امی نے بھی کہا تھا کہ طریقہ ناشکری میں نہ آ جائے کہیں. آپ مانگ رہے نہیں, کچھ نہ کوئی آدمی چارا محبت سے دے رہا ہے تو آپ کو کیا اس میں اعتراض. پھر خاموش ہونے لگے تھے. تبلیغ کے اوپر ان کی نظر دیکھیے کتنی پیاری ہے. عالم غیب سے ہوتا ہے یہ کار تبلیغ, جھوم جاتے ہیں ملک سن کے ستارے تبلیغ. ستار جو ہے وہ شاعری کا جو گٹار ہوتا ہے, گٹار اس کو کہتے ہیں. موجودہ زمانے میں جو تبلیغ کا کام ہے اس میں کوئی چیز غیبی ضرور ہے. انسین ہے اس کا معاملہ بہت سی چیزوں میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے جو واقعات ہیں, خواب کے جو واقعات پیش آتے ہیں تبلیغ والوں کے ساتھ, یہ اس غیبی نظام پر ہلکی سی روشنی ڈالتے ہیں. بہت ہیں ایسے واقعات. وہاں پر ایک پیدل جماعت چلتی ہے, اس پیدل جماعت میں ان وہ برسوں سے چل رہی ہو, 30 سال سے چل رہی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنا وقت گزار کے خط واپس جانے لگتا ہے, دوسرا جوائن ہو جاتا ہے. اس میں 4 مہینے کی پیدل جماعت رہتی ہے, وہ 30 سال سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی اب تک. اس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کو تو اتنی زیادہ زیارتیں ہوتی ہیں سرکار سے, میں بتا نہیں سکتا آپ کو. انہیں میں سے ایک ہمارے قریبی دوست کا واقعہ ہے, نام نہیں لوں گا, اصلیت نعمتی الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ, زندے پر فتنے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جماعت گزر رہی تھی بہت ہی دور دشوار گزار پہاڑیوں سے اور دیہاتوں سے، کھانے کا نظم نہیں، پینے کا نظم نہیں، سامان سفر ساتھ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے ساتھ ان کے پاس. بستی میں پہنچے تو ایک صاحب توشہ وشہ لے کے زبردست حاضر ہو گئے. جماعت میں دیکھا کہنے کا فلاں نام کے صاحب کون ہے؟ کہنے کا فلاں صاحب. کہنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کا نام اور آپ کی صورت بتا کے کہا کہ یہ جماعت میں یہ افراد ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، یہ لوگ نہیں کھائے ہیں. ابھی تک وہ صاحب زندہ ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. بڑی رہبریاں ہیں اس میں مانوی طور پر، اور اس کا اثر بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ہے کچھ غیب سے. وہ یہ ہے کہ صدیوں میں آپ کو عالمی پیمانے پر اجتماعیت کے ساتھ ایسی چیز نظر نہیں آئیں گی، انفرادی نظر آئیں گی. ایک شیخ ہے، اس کا ایک حلقہ ہے، کوئی بڑا شیخ ہے، کوئی چھوٹا شیخ ہے، ایک مدرسہ ہے، اس کا ایک حلقہ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم، ایک جماعت ہے، اس کا ایک حلقہ ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے. ایون ایک نام کی جماعت دو جگہ ہے تو الگ الگ ہے، اس کے افکار الگ ہیں، طرز کام الگ ہے، سب الگ ہے. جیسے مثلا جماعت اسلامی لے لو، فرق کرو، ہم تو خیر اس کو صحیح ہی نہیں مانتے. غلط بنیادوں پر جو چیز ہوتی ہے وہ سریا پر تک بھی جو ہے تو غلطی ہوتی ہے. ٹیڑھی ہوئی ٹرک بھی آپ دیوار کی تو اس کو سریا تک بھی اٹھائیں گے تو دیوار ٹیڑھی اٹھتے رہتی ہے. تو اس کی بنیادیں غلط ہیں ہمارے حساب سے، ہمارے حساب سے مگر علماء کے حساب سے. ہم کون چتردی چتردی کا شروع علماء کی بات نقل کرتے ہیں، ان کے حساب سے یہ انتہائی فتنے والی اور گمراہ جماعت ہے. اس پر حضرت شیخ العزیز محمد اطریہ صاحب کی کتاب ہے پوری کی، وہ بڑا فتنہ ہے، اور بہت سے لوگوں کی کتابیں ہیں. اس کے ذریعے سے شیعیت کو پھیلاؤ بہت ہوا، اس میں شیعیت پھیلی اصل میں. تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے پیچھے شیعوں کا ہاتھ ہو جو سنی بن کر شیعیت پھیلانے کا کام کرے. مذہب یہ بھارت انڈیا میں جو جماعت اسلامی ہے وہ الگ ملے گی، پاکستان میں جو جماعت اسلامی ہے وہ الگ ملے گی، بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی ہے وہ الگ ملے گی، الگ الگ ملیں گے آپ کو. جو بڑے لائن کے ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں، جبکہ ان کے افراد کیا ہیں، کام کیا ہے، اس سے بحث نہیں ہو سکتا. لیکن تبلیغی جماعت واحد وہ جماعت ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب، عجم، سودان، صومالیہ، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، سری لنکا، رشیا، چائنا تک، کوئی جگہ میں آپ کو کچھ فرق نہیں ملیں گا. عالمی پیمانے کی واحد جماعت، واحد امیر. میں پاکستان کا امیر الگ ہے، جماعت اسلامی میں ہندوستان کا الگ ہے، بنگلہ دیش کا الگ ہے، وہاں کا الگ ہے، وہاں کا آواز امیر، ان کا امیر واحد ہے. جماعت کے کام میں پاکستان کا امیر، بنگلہ دیش کا امیر الگ نہیں ہے، مقامی ذمہ دار ہیں وہ. امیر تو ان کا ابھی ہے، یہ نظام الدین میں ہے. مولانا نبی نے فرمایا ہے کہ مزاج بنانا اصل ہوتا ہے، سب سے قریب ترین صحابہ والے انداز مزاج بنانے کا کام تبلیغی جماعت سے ہوتا ہے. یہ ان کی تصنیف میں یہ بات، ان کے سوچ کا انداز، ان کے طرز زندگی، ان کا والا فکر، ان کا والا خیال جو ہے نا، ملتا ہوا مناسبت پیدا کرنے والا، اس کی طرف اشارہ ہے. سمجھ عالم غیب سے ہوتا ہے یہ کاریہ تبلیغ، اس میں غیبی مددیں ہیں. جھوم جاتے ہیں ملک سن کے ستارے تبلیغ، اپنی نظروں میں کوئی اور عمل رہ نہ سکا جس کو بڑا جامع کہا جائے. واہ کیا بات ہے تجھ میں بھی نگارے تبلیغ، رحمت حق اسے آغوش میں لے لیتی ہے، دوڑتا ہے طرف حق جو سوارے تبلیغ. تبلیغ کا سوار جب حق کی طرف دوڑتا ہے تو رحمت حق اس کو آغوش میں لے لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی پلو خصوصی ان کی چادر جو ہوتی ہے نا وہ دینی رجحان سے تعبیر ہوتی ہے. دینی رجحان جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت کا خاص الخاص چادر والا حصہ ہے. مزاج میں بجائے دنیا کے دین آنا, مزاج میں بجائے دنیا کے آخرت کی فکر آنا, مزاج میں بجائے مخلوق کے خالق کو راضی کرنے کا جذبہ آنا, مزاج میں سوائے دنیاوی لذتوں وغیرہ کے جنت اور جہنم کے بارے میں فکر آنا, یہ ہے رحمت حق کا بڑا خاص حصہ ہوتا ہے. کونپلیں پھوٹ پڑیں, پات ہلے, پھول کھلے, دیکھنا ہو تو چلو ساتھ بہارے تبلے. جب سراس جاتے ہیں نا جماعت میں تب اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے کھیلوں میں, کیسے کیسے دیہات میں, کیسے کیسے جھوپڑ پٹیوں میں اور کیسے کیسے غیر تعلیم یافتہ علاقوں میں اور کیسے کیسے غربت اور افلاس اور محنت کش طبقے میں, ایک عجیب و غریب قسم کا اندازہ آپ کو ان لوگوں میں ملے گا جو اس بستی میں ہیں اور تبلیغ سے لگے ہوئے. جو بھی سفر کرتا ہے اس کو اس پہ مشاہدہ ہوتا ہے. کوپل کہتے ہیں کسی درخت کے جو بوٹے نکلتے ہیں, نیا پتہ نکلنے کے لیے جو حصہ نکلتا ہے, اور پھر اس کی بہاریں نمازوں میں, روزوں میں, زکوٰۃ میں, سنت میں, داڑیوں میں, کرتے تھجمے میں. اس میں کوپلیں پھوٹ پڑی, پات ہلے, پتے ہلے, ہلنے لگے, پھول کھلے, دیکھنا ہو تو چلے ساتھ بہارے تبلیغ. خدمت خلق کے انداز بہت سے دیکھے, مخلوق کی خدمت, غریبوں کو کھانا کھلانا, بیواؤں میں پیسے بانٹ دینا, بیواؤں کا وظیفہ مقرر کرنا, مفت دوائیں تقسیم کرنا, دوا خانے بنا دینا, خدمت خلق کے شعبے ہوتے ہیں, مسئلے کو بھی دلچسپی رکھتے ہیں, مرضی کے پیش نظر, رحم کے پیش نظر. خدمت خلق کے انداز بہت سے دیکھے, سب سے اونچا جسے پایا وہ ہے کار تبلیغ. سب سے اونچا جسے پایا وہ ہے کار تبلیغ. جو اصل خدمت مخلوق کی ہے کہ مخلوق اس مخلوق کا اس کے خالق سے جوڑ ہو جائے, اور اصل یہ ہے کہ اس کی آخرت بچ جائے. دنیا بچ جائے تو اچھا ہے, نہ بچے تو کوئی پرواہ نہیں, مگر آخرت بچے. اصل خدمت یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے. قرآن پاک میں یہی ہے, کام کا وقت ہے یہ, اور یہی وقت کا کام. بہت سمجھنے والی بات ہے, کام کا وقت ہے یہ اور یہی وقت کا کام. اگر یہ نہیں ہے تو آپ دنیا آپ جو ہے نا دین کی دوسری بنیادوں کو اٹھانے کی امت مسلمہ متحان ملی نہیں. آپ دینی مدرسہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, کہاں قائم کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ تبلیغ والے ہیں وہ اپنے بچوں کو فکر رکھتے ہیں. مسجد بنانا چاہ رہے ہیں آپ, کہاں بنا سکتے ہیں؟ کچھ بھی دین کی بات آپ کرنا چاہیں تو وقت کا کام یہی ہے, وقت اس وقت کا کام ہے. عمومیت کے اعتبار سے یہ جتنی ضرورتیں جو پیش آتی ہیں ان کے لیے کام کرنے والے کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اب مسجد بنانے کا مسئلہ پیش آ گیا تو مسجد کیا تو کچھ آدمی چاہیے, مدرسہ چلانے کا بنانے کا وقت آ گیا تو مدرسے کو کچھ آدمی چاہیے, اس کی فائنانس کے واسطے بھی کچھ چاہیے, اس کی تعلیمی نظم کے واسطے بھی کچھ چاہیے. مگر بھائی تو مجموعی امت میں عمومیت کے ساتھ میں دینی رجحان پیدا کرنے کے واسطے کون وقت کا کام کیا ہے اس وقت. دوسرے آرگنائزیشن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں, جو گفتگو ہوتی ہے, جو مرکز توجہ ہوتی ہے, وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے آدمی کے ذاتی ذوق اور دین بننے کا کوئی تعلق نہیں رہتا زیادہ. یہ نقطے کی بات ہوتی ہے, مظالم ہو رہے ہیں کسی جگہ پر, وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا ہے, سیلاب آ گیا کسی جگہ پر, وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا ہے, کوئی سیاسی تنظیم ہے اس کو اپنے کام کرنے ہیں, خدمت خلق کے شعبے ہیں ان میں اپنے آپ کو لگانا ہے, یہ کاموں کی نوعیت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو پہلے سے تیار ہو چکا ہو اس کو یہ برانکٹ دینے کے ہیں, یہ کرو بھائی تم یہ کرو تم یہ کرو, یہ تقاضا ہے یہ تقاضا ہے یہ تقاضا ہے یہ تقاضا ہے یہ تقاضا ہے. آدمی تیار ہونے کا جو کام ہے وہ ان آرگنائزیشنس میں اس سے کیا بحث ہے, اس کی فکر, اس کا دھیان, اس کی توجہ, اس کی تربیت, اس کا تجزیہ, اس کی سوچ, اس کی چاہت, اس کا جذبہ, یہ دوسروں کام دوسرے کاموں میں اس میں یہ ہے خاص فرق. آدمی کو پریپئر کرنا, تیار کرنا. کام کا وقت ہے یہ, اور یہی وقت کا کام اپنے اوقات ہوں سارے نثارے تبلیغ. سینکڑوں بندوں سے دوزخ کا دھواں دور ہوا, گھس گیا راہ کے چلتے میں غبارے تبلیغ. جب غبارے تبلیغ آتا ہے اللہ کے راستے کا غبار آتا ہے تو دوزخ کا دھواں دور ہوتا ہے. سینکڑوں بندوں سے دوزخ کا دھواں دور ہوا, گھس گیا راہ کے چلتے میں غبارے تبلیغ. یوں تو ہیں دوست اس عالم میں ہزاروں, لیکن بے غرض مخلص و پردرد ہے یار تبلیغ. تبلیغ کا جو دوست ہوتا ہے وہ تبلیغ کے راستے ہی ہوتا ہے, تب آپ تبلیغ چھوڑ دیے تو انہیں سلام بھی چھوڑ دیتا, اور جب چاہے تجربہ کر لو, پرانے پرانوں کو دیکھ لو. میں مسجد نور میں امامت کرتا تھا, تھوڑا سا ادھر ادھر میں دکھا مدرسے میں اس میں اس میں, تو وہاں سے مسلیہ سلام ہی نہیں کرتے تھے, سلام نہیں کرتے تھے. آپ حیرت کریں گے, یوں تو ہیں دوست اس عالم میں ہزاروں, لیکن بے غرض مخلص, وہ وجہ اس کی وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ تو بے تربیتی کی وجہ ہے, علم کی کمی کی وجہ ہے, فہم کی کمی کی وجہ ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ یار تبلیغ جو ہوتا ہے دوست, تبلیغ کا جو دوست ہوتا ہے وہ آخر میں چاہے تھوڑا بہت سیاست کا شکار ہو جائے, اپنے ابتدائی مراحل میں انتہائی بے غرض ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے. بات چیت کے بعد مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر اغراض آ جاتی ہیں. بے غرض مخلص و پردرد ہے یار تبلیغ, کام کی وسعت و گہرائی یہ اللہ اللہ. کام کی وسعت و گہرائی یہ اللہ اللہ. صوفیہ اور ہیں وزراء بھی شکار تبلیغ, منسٹرس, وزراء, بڑے بڑے امیر, تجار, فندان, عہدے والے, ایجوکیٹڈ, سب متاثر ہیں. راز ایک خاص غلام اس میں نظر آتا ہے. غلام والی صاحب کا تخلص بھی ہے, نام بھی ہے. راز ایک خاص غلام اس میں نظر آتا ہے, عرش اعظم کو ہلاتا ہے یہ تارے تبلیغ. یہ میں نے اس وقت ذکر کیا, پڑھ دیا سامنے آئے کہ تبلیغ کے ہمارے عقائد کی وابستگی کیسی ہے. تو جو سلسلے میں داخل ہیں ان کو بھی تبلیغ سے اپنی وابستگی رکھنی چاہیے اپنی استطاعت کے بقدر. یہ نہیں کہ اب ہمیں تھوڑا بہت ادھر ادھر کا کام مل گیا, مینج کرنا پڑے گا. تھوڑا سا کتا مارنے کا کام ہوتا ہے, مینج کرنا پڑے گا. اور یہ کہ بالکل بے تعلق ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت میں یہ بات ہے کہ تبلیغ کے کام میں لگے رہیں داخل ہونے والے حضرات, اور ان کی نصیحت میں تعلیمات میں یہ بات بھی ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم میں برابر شریک ہوا کریں اور تعلیم گھر میں کیا کریں. تو اصل یہ ہے کہ کسی کام میں لگنے کے بعد میں مشکل ہوتا ہے ضرور اپنا رخ دو طرف رکھنا, لیکن سلسلے کی جو خصوصیات ہیں وہ باقی رہنی چاہیے. ہمارے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی خصوصیت میں یہ بات ہے کہ دعوت کے کام سے اس کا گہرا تعلق ہے. اس لیے ساتھیوں میں دعوت کے کام کے بارے میں مثبت سوچ ہونا اور عملی حصہ بھی لینے کی عادت رہنا ٹھیک ہے, مصروفیت کے اعتبار سے, نوعیت کے اعتبار سے آدمی بہت زیادہ وابستگی نہیں رکھ سکتا, جیسے خالص تبلیغ میں لگا ہوا وابستگی رکھ سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کا الزام بڑوں پہ آتا ہے, جو سلسلے میں داخل ہوتا ہے تبلیغ چھوڑ دیتا ہے. عام طور پر یہ شکایت, ارے بھائی مشائخین کے پاس جائے تو تبلیغ چھوٹ جاتی, اور بعض لوگوں کو جو ہے بعض لوگوں کے لیے یہ بات ان کی ایمانیات میں داخل ہو گئی. تو میں بولتا ایسا ہی ہے, لہذا قوم کو بچانا ضروری ہے اس سے, لہذا اس کے پاس مت جاؤ, اس کے مشورے میں مت رہو, اس کی مسجد میں مت جاؤ, اس کے ساتھ مت بیٹھو, اس کے ساتھ مت نکلو جماعت میں, ادھر کیوں دیں گے. دنیا کچھ بھی بولتی رہے ہمیں اپنا کرنا ہے. ہمارے بڑے ہمیشہ کام سے وابستہ رہے ہیں, ہمیں بھی تبلیغ کے کام سے وابستہ رہنا ہے, جماعتوں کی نصرت کرنا, ان کی خدمت کرنا. موافقت ہوا, موافقت کی ہوائیں بھی چلتی ہیں, مخالفت کی بھی چلتی ہیں. بعض مرتبہ لوگ نہیں چاہتے آپ کو, آپ سے مشورہ نہیں لیتے, آپ کو پروگرام میں حصہ دار نہیں بناتے, آپ کو اجنبی سمجھتے ہیں. ہمیں ان کے لیے کرنا ہی نہیں, اللہ کے لیے کرنا ہے. ہمارے گھر میں مسجد, گھر مسجد کو لگتے ہیں بالکل, ہمارے جماعتیں آتی ہیں وہاں, تو ہمارے گھر میں مجھے بولنا نہیں پڑتا کہ جماعت کی نصرت کرنا ہے. ہماری گھر والی پہلا بھیجتی ہے کہ آپ فلاں وقت کا کھانا ہمارے پاس اگر ہو جائے تو آپ کی مہربانی, ہم یہ سب جماعت کی جاتی ہے. ابھی میں جب گیا تھا تو کئی جماعتیں آئیں, الحمدللہ تعالیٰ سب کی خدمت کا موقع ملا, بہت سو کی خدمت کا موقع ملا. ایک جماعت آئی تھی ایک علاقے کی خاص, جو ذرا خوراک میں مشہور ہیں, زیادہ کھاتے ہوئے, تو میں جا کے ان لوگوں کی مناسبت سے جتنا گوشت ووش ہو سکتا ہے لایا جا کے. پھر اپنے گھر والوں سے میں نے کہا کہ ذرا یہ لوگ تھوڑا پرخور ہوتے ہیں, معلوم ہے نا آپ کو, تھوڑا سا روٹی زیادہ چاہیے. تو ہماری بیوی نے کہا کہ ابھی دو ہفتے پہلے ایک جماعت آئی تھی, اسی علاقے کی تھی, میں نے اس جماعت کے لیے 80 روٹیاں بنا کے بھیجی تھی, ایک بھی واپس نہیں آئی تھی. تو مجھے خوب اندازہ ہے, یہ انہوں نے کہا. اب ایک شوق کی بات ہوئی نہ ہوئی, وابستگی کی بات ہے نا, کہ بغیر بولے کہ 80 روٹیاں کہہ رہے تھے اپنی طرف سے بنا کے بھیجے, چاول کے ساتھ, چاول ایڈریس الگ تھے وہ. تو ایسا ہوتا ہے, تو جماعت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو, پھر ہمارے ساتھی ماشاءاللہ جماعت میں جاتے رہتے ہیں, میں بھی جماعت میں, خود میں جماعت میں جاتا رہتا ہوں, ہر سال وقت لگتا ہے تھوڑا بہت اللہ کی توفیق سے. ساتھیوں کو وقت لگاتے رہنا چاہیے. کبھی سرجا میں چلے گئے, چلو ٹھیک ہے, کبھی نالا ہو گیا, مدرسے کا کام تھا, ادارے کا کام تھا, جماعت آئی, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, محبت سے ان کی بات سن لی, ہمت ہو گئی, گشت میں حصہ لے لیا, تعلیم میں بیٹھ گئے. اجنبیت محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آدمی جماعت سے وابستہ نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پتا آپ کو؟ اس کا خاص فائدہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ خالق کو بھی ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے گرمی کے لیے دین کا, دین کی گرمی اس کو لگی رہے. پہلے زمانے میں لوگوں کی مشغولیتوں کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اس میں معصیت اور غفلت اور دوسری چیزوں کا ماحول زیادہ لگتا ہوا نہیں رہتا تھا بندے کو. اب اپنے پرانے بڈھوں کو دیکھ لو نا, جو اپنی عمر کے گھروں میں پرانے بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں, ان کے بہت بڑے گناہ کیا ہوں گے؟ کون سے بڑے بڑے گناہوں میں رہتے وہ لوگ؟ کچھ بھی نہیں ملیں گے آپ کو خاص, اسپیشل عورتوں میں تو اور بھی نہیں ملتا, مردوں میں زیادہ زیادہ یہ ملتا کہ میں داڑھی نہیں رکھتا. اب نیا نیا, پرانے زمانے میں تو تھا ہی نہیں, نیا نیا گھر میں ٹی وی بھی آیا ہوا ہے تو کوئی دیکھ لیتے بیٹھ جاتا ہے, کوئی ڈرامہ وراما دیکھ لیا, کوئی نیوز ویوز سن لی. بہت ہی برا, مطلب یہ کہ اچھا آدمی نہیں ہے یہ پرانے لوگوں کے حساب سے. اور کیا برائیاں تھیں ان میں؟ کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے, چوری کرتے تھے, اور جنا والا اس میں شراب خانے میں جا کے بیٹھتے تھے, جوا کھیلتے تھے, سٹا کھیلتے تھے, موویاں دیکھتے تھے, آشیزیاں کرتے, کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. کیا ابھی جو زندہ بڈھے ہیں ان کا یہ حال ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سچویشن نہیں ہے, صورتحال ایسی نہیں ہے. ہمارے ساتھ انتہائی غفلت, معصیت, دین سے دوری, شیطانی ماحول, عریانی ماحول, دنیا پرستی, مادہ پرستی, مال پرستی, جاہ پرستی کا ایک ایسا سرکل ہے کہ جزوی غذا جو ہے نا کام نہیں کرتی روحانیت کو, یہ بدتریزی اس کو کھا جاتی ہے. اس لیے کیا ہے, ویسا سرکل بڑا مفید ہوتا ہے, مشغولیت, آدمی کے اوقات اس میں مشغول رہتے ہیں. اس لیے بہت ہی بیلنس کے ساتھ اپنی وابستگی ضرور رکھنا چاہیے. جماعت کے کام کی حمایت بھی ہو, نصرت بھی ہو, خدمت بھی ہو. اب وہ یہ ہے کہ آپ وہ سامنے والا جماعت کا ساتھ یہ چاہتا ہے کہ آپ پورے اس کے ہو رہے ہیں, اور آپ اپنی مشغولیت کی وجہ سے پورے اس کے ہو کے رہ نہیں سکتے. کچھ دینی مشغولیتوں کی وجہ سے, چونکہ اداروں وغیرہ سے وابستگی ہے, کچھ اپنے مصروفیت دنیاوی کی وجہ سے, تو اس کے پاس آپ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے پوری طرح سے. وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کرتا کہ آپ تبلیغ میں, مگر ہمیں ان کو کنسیڈر کرانا ہے یا اللہ میاں کو کرانا ہے. کام ہمارا ہے, ہمیں چاہیے, ہم ضرورت مند ہیں اس کے, ہمیں فائدہ ہے اس سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالمی پیمانے پر یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس میں میرا بھی شیئر ہو جائے, میں بھی حصہ دار بنوں. تھوڑا سا جو ہو رہا ہے انہیں شیئر بن رہا ہے, اس کا شیئر انہیں شیئر ہولڈر ہے اس کمپنی کا. ہم نہیں ہوں گے تو ہمارا بھی نہیں ہوں گا, ہو جائیں گے تو ہمارا بھی بن جائیں گا. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کرو اس کا اثر پورے عالم پہ پڑتا ہے, اور وہ حصہ آپ کو پہنچتا ہے. پورے عالم پہ اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا اثر اپنے کو ملتا ہے. کیونکہ ایک ہی کمپنی ہے, آپ جتنے کے بھی شیئر ہولڈر ہیں, کمپنی میں آپ کا نفع کدھر سے ہو کے آ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوتا, کہاں کہاں چیز سپلائی ہو رہی ہے اور کون کون سی چیز سے کتنا بینیفٹ مل رہا ہے, اس کے بینیفٹ میں سے آپ کا جو بھی پرسنٹیج ہے, 1% 2% جو بھی ہے آپ کے انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ کو مل رہا ہے, تو آپ کمپنی میں کسی خاص جگہ پر وہ نہیں کر سکتے, پورے کمپنی میں شیئر ہوتے ہیں. ایسی کتنی بڑی کمپنی ہے, جتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کا اتنا شیئر اتنا مہنگا بھی ہوتا ہے, اس کے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں. عالمی پیمانے کی کمپنی ہے, اس میں اپنا شیئر پڑ جاتا ہے. ہم نے پھل کا یہاں کام کریں, یہ تو ملٹی نیشنل قوم رہتی ہے, ملک ہے یہ تو ملٹی نیشنل. گشت کے اندر جو ہے نا سوڈانی بھی ہے, صومالی بھی ہے, عرب بھی ہے, انڈونیشین بھی ہے, انڈین بھی ہے, پاکستانی بھی ہے, بنگلہ دیشی بھی ہے, ہندی بھی ہے, سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, گجراتی بھی ہے. اب وہ جو آدمی متاثر ہوتا ہے نا, اس کے کچھ نہ کچھ اثرات گجرات میں چھوڑ کے آتا, کچھ نہ کچھ اثرات پنجاب میں چھوڑتا, کچھ نہ کچھ اثرات سودان میں چھوڑتا, کچھ نہ کچھ اثرات شمال میں چھوڑتا. چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے, جب متاثر ہوں گا انہیں تو آپ کو پتا نہیں ہے, لیکن علام الغیب کو تو پتا ہے. تو اس کا بینیفٹ کہاں جائیں گا, آپ کو نہیں ملیں گا اس کا پرسنٹیج. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ منصف ہیں اور شکور اور قدردان ہیں, کہیں نہیں جاتا. دنیا میں پلٹ کے نہیں دکھتا کچھ بھی, اصل میں راز ایک خاص غلام اس میں نظر آتا ہے, عرش اعظم کو ہلاتا ہے یہ کارے تبلیغ, یہ تارے تبلیغ. یہ اس لیے میں نے سنا لیا کتاب کھولتے نظر آنے پر, کہ ہم کو اپنے بارے میں بھی واضح انداز میں اپنی پالیسی معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہیں, ہمیں کیسا مینج کرنا ہے, کیسا لگنا ہے. وقت لگانا چاہیے, ٹائم مل جائے تو تھوڑا بہت وقت دینا چاہیے, عالم میں بیٹھ جانا چاہیے, جماعت آئے تو نصرت کرنی چاہیے, خود بھی جو ہے نا تھوڑا بہت وقت ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اس سے اپنی ذات کو بھی حساب نفع ہے, بہت نفع ہے. عورتوں کے واسطے والد صاحب کی ایک نظم ہے, بہنوں سے خطاب بول کے, اتنی پیاری نظم ہے میں کیا بتاؤں. اور ہمارے پاس جو سلسلے کا اجتماع ہوتا ہے عورتوں کے لیے خاص طور پر, اس کو پڑھا بھی جاتا ہے کوئی اچھے ناطقوں سے. اب عورتیں بہت جمع ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں ہمارے واسطے بھی کچھ ہو جائے تھوڑا سا, تو خاص ان سے خطاب ہوتا ہے اس میں. تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں, سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہنوں. ایمان کی دولت اگر دل میں ہے تو سب سے بڑا امیر کون ہے؟ ایمان کی دولت والا ہے. اور عورت کو دولت کی خواہش ہوتی ہے, جتنے جیولری وغیرہ شاپنگ وغیرہ کرواتی ہیں, کیا چکر ہے؟ تھوڑا جمع ہو جائے, تھوڑا جمع ہو جائے, تھوڑا اور جمع ہو جائے, کبھی بچے کے نام پہ, کبھی بچے کے نام پہ. حالانکہ ہم وقت تو دیتے نہیں ہیں. اس کا تجربہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا بول بول کے سب گھر والے جمع کرتے تھے, ہمارے گھر والے بھی جمع کرتے. اور جب شادی میں بات کرنا ہے تو وہ اس کا قرضہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا فلاں کو دے دیا ہے, دیکھو وہ آپ کو چکانا ہے, اتنے تولے اس کو دے دیے ہیں, یہ آپ کو دلانا ہے. ارے بھائی یہ دلائے, جب خریدے تھے تو بات یہی ہوئی تھی کہ ان کو دینا پڑے گا, ان کو دینا ہے بول کے لے رہے نا بھائی. اور جب دے دیے تو پھر اور مزید کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں وہ تو ہو گیا تھا, یہ اتنا میرے پاس جمع ہو گیا تھا, یہ اب اس میں سے آپ اتنا نکال کے دینے لگائے, زیادہ اب اتنا دلانا. تو بٹھانے کی جو اصل جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے, کیونکہ یہ قیامت اصل قیامت میں کام آنے والی ہے, آخرت میں کام آنے والی ہے, فنا ہونے والی نہیں ہے. دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں, سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہنوں. اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ, تن نمازوں کے لباسوں سے سجاؤ بہنوں. عورتوں کی عادت ہمیشہ لپسٹک لگانے کی اور کلوں کو سرخی لگانے کی, پاؤڈر لگانے کی, چاہے وہ فیئر اینڈ لولی, کیا ہے فیئر اینڈ لولی لگانے کی عادت ہوتی ہے نا, تو ادھر سے ادھر ذہن متوجہ کر رہے ہیں حضرت. ہمارے اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ, غازہ اسی کو بیوٹی کو کہتے ہیں, پاؤڈر وغیرہ کو کہتے ہیں. تو روزانہ وضو سے وضو کرنا, پابندی سے وضو کرنے کا اہتمام رکھنا نمازوں کے لیے, یہ اصل وہ فیئر اینڈ لولی ہے, وہ اصل پاؤڈر ہے, اصل تھوک پالش ہے, جو بھی ہے بھارت. اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ, تن نمازوں کے لباسوں سے سجاؤ بہن. لباس سے سجتی ہے عورت, تو نماز کا لباس اصل لباس ہے, یعنی نماز کی پابندی اصل لباس ہے. وہ لباس تقویٰ ذالک کا خیر ہے نا. پہنو کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو, کرن پھول ایک زیور کا نام ہے نا, ٹاپ جو ہوتے ہیں نا ٹاپس, ان کو کرن پھول کہتے ہیں پہلے کی زبان میں, اب وہ ٹاپس میں آ گئے, ٹاپس میں آ گئے. تو کان میں کون سے کرن پھول پہننا ہے بول رہے ہیں, عورت کو کان میں کون سا کرن پھول پہننا چاہیے. پہنو کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو, اطاعت والا کرن پھول ہونے چاہیے سب, کیونکہ اطاعت سن کے ہوتی ہے نا, کان سے ہوتی ہے, آدمی سنتا ہے پہلے تو بات مانتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اطاعت اللہ کی ہے, اطاعت اللہ کے رسول کی ہے, اطاعت شوہر کی ہے. پہنو کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو, سرما آنکھوں میں بصیرت کا لگاؤ بہنوں. ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت. عام طور پر آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں, لیکن جو دین کی جو نگاہ ہوتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں. دین کی فہم, دین کی بصیرت, انجام دینی, انجام دیکھنا, اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا, ہر کام کرتے وقت اس چیز کو دیکھنا. دیکھنا اس معنی میں سوچنا ہے یہاں پہ, کیونکہ بصیرت میں سوچنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آنکھوں میں عورتیں کچھ نہ کچھ لگانے کی عادی ہوتی ہیں. پہلے خالی جو ہے آنکھوں میں سرما لگاتے تھے, اب پپوٹے کے اوپر الگ لگاتے, نیچے الگ لگاتے, بالوں کو الگ لگاتے, وہ پٹی پہ الگ لگاتے, چار چار ہونا پڑتا ہے. تو سرما آنکھوں میں بصیرت کا لگاؤ بہنوں, پہنو کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو, سرما آنکھوں میں بصیرت کا لگاؤ بہنوں. عورت کے بال ہوتے ہیں, اس کے بالوں میں کنگھی کرنی پڑتی ہے, تو ذہن متوجہ کر رہے ہیں کہ بالوں میں کنگھی اصل کس کی ہونا چاہیے. اپنے بالوں میں کرو روز فقہ کی کنگھی, اپنے بالوں میں کرو روب، فقہ کی کنگھی روغن علم نبی سر میں لگاؤ بہنوں، نبی کے علم کا دماغ میں کیا چیز جانا چاہیے؟ نبی کا علم جانا چاہیے، تو سر میں تیل لگانا ہوتا ہے تو سر میں تیل لگانے سے مراد علم دین حاصل کرنا ہے، سر میں اصل علم دین جانے کا ہے، علم نبی جانے کا ہے، نبی کی بتائی ہوئی بات اس پر یقین، اپنے بالوں میں کرو روز فقہ کی کنگھی روغن علم نبی سر میں لگاؤ بہنوں، مانگ سنت کے طریقوں کی نکالو سیدھی، گھر سے بدعت کے نشانوں کو مٹاؤ بہنوں، خلاف سنت جو کام ہوتا ہے وہ بدعت ہی ہوتا ہے، تب عورتوں کا ذہن اس پہ ہے کہ بیچ میں سے اگر مانگ نکال دیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت پرانی عورت ہے، اولڈ ایج عورتوں کا کام ہے، ایک طرف ڈال دینا بعد اسے پتی نکال دینا، ذرا شان دیکھنا اس میں، اور سنت یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی سنت یہی ہے، مردوں کے لیے بھی سنت یہی ہے، اصل میں اگر بال ہیں تو اس میں مانگ نکالنا چاہیے، نہیں نکالنا ابھی صحیح نہیں ہے، مانگ نکالنا ہے، اور وہ مانگ بالکل بیچ سے آدھی آدھی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی کرتے تھے، بہت سے مسائل میں مردوں اور عورتوں میں فرق ہے، بہت سے مسائل میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، ان کے سر میں بال ہیں تو ان کو بھی بیچ میں سے مانگ نکالنا ہے، ان کے سر میں تو بال ہوتے ہی ہیں ان کو بھی بیچ میں سے مانگ نکالنا ہے، مانگ سنت کے طریقوں کی نکالو سیدھی، گھر سے بدعت کے نشانوں کو مٹاؤ بہنوں، ہاتھوں میں کیا پہننا ہے؟ عورت ہو اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو کیسا معاملہ ہے، نہیں پہنے گی تو رکھے گی ضرور، کہ جب بھی فنکشن میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو، تقریب میں جانا ہو، پہننا ہے اس کو، اپنے پاس تو پہن کے رہنا ہی ہوتا ہے، اپنے انڈیا پاکستان کی تہذیب میں اگر عورت خالی ہاتھ ہے تو گھر کی بڑی عورتیں بہت ناراض ہو جاتی ہیں، مرد مر گیا کیا تیرا پوچھتے ہیں، کیونکہ بیوا کی شان ہے وہ، یہاں عورتوں کے مزاج میں مردانگیت کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو وہ خالی زیادہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، ایک آدھ انگوٹی رنگ ڈال دی تو بڑا، ہاتھ میں پہننا عورت کی خصوصیت ہے کہ وہ ہاتھ میں پہنے گی کچھ نہ کچھ، تو کیا پہننا چاہیے؟ پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن، مدد جو کی جاتی ہے وہ ہاتھ سے کی جاتی ہے، تو غریبوں کی مدد یہ ہے کنگن اصل عورت کا، پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن، خدمت خلق کے پازیب چڑھاؤ بہنوں، پازیب ہوتا ہے زنجیر جو چڑھاتے ہیں، چین جو پہنی جاتی ہے پیروں کے اندر، وہ خدمت خلق کی ہونا چاہیے، یہ حصی چیز ہے وہ مانوی چیز ہے، یہ دنیاوی چیز ہے وہ اخروی چیز ہے، مخلوق کی خدمت کے لیے چلنا پھرنا پایا گیا، غریبوں کو کھانا کھلانے صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پایا گیا، تو یہ وہاں کے زیور ہی ہیں اصل میں، پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن، خدمت خلق کے پازیب چڑھاؤ بہنوں، ہونٹوں پہ سرخی کون سی ہونی چاہیے، لپسٹک کون سی لگاؤ بول رہے ہیں، نیک باتوں کی لبوں پہ ہو تمہارے سرخی، لبوں پہ سرخی جو ہے نا وہ نیک باتوں کی ہونا چاہیے، جہاں عورتوں کے لیے ایک انداز ہے بہترین تعلیم کا، وہاں حضرت والد صاحب کی شاعری دیکھیے آپ، ان کی تشبیہات دیکھیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج، ان کا علم، کہ ان کے علم کا انداز کیا تھا، عالم نہیں تھے حالانکہ وہ، نہیں جیسے عالم ہوتے ہیں کسی مدرسے سے فارغ ہونے والا جو عالم ہونے کا ایک وہ ہوتا ویسا نہیں تھا، عالم تھے یقینا، بہت بڑے عالم تھے، صحبت والے عالم تھے، بزرگوں سے صحبت اٹھانے والا ایک عالم الگ ہوتا ہے، خالی عالم نہیں ہے، مدرسے کا عالم نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا صحبت یافتہ عالم ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کی صحبت یافتہ عالم عام عالم سے مستغنی ہو سکتا ہے، مدرسے کے عالم سے مستغنی ہو سکتا ہے، مدرسے کا عالم بزرگوں کی صحبت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے، کیونکہ اس کو ضروری علم اور بہت سی باتیں علم کی بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو جاتی ہیں، پلس تربیت مل جاتی ہے، اس کو علم مل جاتا ہے تربیت کا حصہ چھوڑ جاتا ہے، یہ اس کا محتاج رہا وہ اس کا محتاج نہیں رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں, اس کا مطلب یہ کہ جو کامن باتیں ہیں اس میں, اب باریک مسئلے ہیں فتویٰ لینے کی وہ کوئی بات ہے, جزیات ہیں بات جس کا ذکر نہیں ہوتا, جس سے واقفیت نہیں ہوتی. اب وراثت کا مسئلہ ہے, صحبت میں کون وراثت کی بات سمجھائے گا, اس کے اصول ضابطے ہیں, وہ ایک مستقل فن ہے. ویسے وقت میں تو ظاہر ہے کسی عالم سے ہی مدد لینا پڑتا ہے, عالم سے استغنا کلی نہیں ہوتا کبھی بھی. تو کہتے ہیں کہ نیک باتوں کی لبوں پہ ہو تمہارے سرخی. لپسٹک لگانے کی اصل چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف ہو, نیک باتیں ہوں, اچھی بات ہو, غیبت نہ ہو, چغلی نہ ہو, بد زبانی نہ ہو, گھٹک پٹک تانے طنز ٹیزنگ ملامت کوسنا کوڑنا یہ نہیں ہونا چاہیے. نیک باتوں کی لبوں پہ ہو تمہارے سرخی, مہندی ہاتھوں میں سخاوت کی لگاؤ بہنوں. ہاتھ میں جو مہندی عورت کی ہونی چاہیے وہ سخاوت کی ہونی چاہیے. اس سخاوت کی مہندی پورے عالم کو نظر آتی ہے, کیا ہاتھ ہیں اس کی, کیا سخاوت ہے اس کی. مرد کا مال چرا کے نہیں, اپنے مال میں سے, کیونکہ بالوں کو اللہ پاک ویسے دے دیتا ہے, بابا مر گیا بہت کچھ جائیداد مل گئی, خود کما لیے, جب میاں نے ایسا وظیفہ مقرر کر دیا کہ خود پیسے جمع ہو گئے, ایسا ہوتا رہتا ہے. گلے میں کیا پہننا چاہیے, ذکر کے ہار کو تم اپنے گلے میں ڈالو. عام طور پر ذکر میں تسبیح ہوتی ہے, تسبیح گلے میں بھی پہنی جاتی ہے, اور ذکر کیا جاتا ہے حلق سے عام طور پر, جو کہ گلے کی جگہ ہے, یہ مناسبت ہے اس کی. ذکر کے ہار کو تم اپنے گلے میں ڈالو, پھول چوٹی میں درودوں کی لگاؤ بہن. عام طور پر چوٹی میں پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں, ہمارے پاس لگائے جاتے ہیں, تازے تازے پھول ملتے ہیں خوشبودار, وہ لے کے پھرتا بھی رہتا ہے پورے محلے میں, بنڈی میں لے لو پھول لے لو, چمپا چمیلی یہ اور وہ فلاں فلاں. یہاں اپنے پاس جو ہے نا خالی وہ لگاتے ہیں, ایک آتے دیکھیں تتلی کے ٹائپ کے کلپ وغیرہ لگا لیتے ہیں پھول کی جگہ پہ, کلپ چوٹی میں بولو آپ, پھول چوٹی میں درودوں کی لگاؤ بہنوں. اب عورت ہے اس کو سنگار کرنا ہے تو اس کو آئینہ چاہیے, مرر چاہیے, تو کہہ میں دیکھے ہو, روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو, روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو, خوب سنگار کرو, خوب سجاؤ بہن. اتنا سنگار کرنا ہے کرو, قرآن کے آئینے میں بیٹھ کے ذکر ہے, تلاوت ہے, فکر ہے, طاعات ہیں, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, صدقہ و خیرات ہے, نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے. روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو, خوب سنگھار کرو, خوب سجاؤ بہنوں. سنگھار مت کرو, یہ مت کرو, مت کو چڑ جاتی ہوں, سنگھار کرو مگر کہاں کرنا ہے یہ بتانا ہے. ہاتھ مولا ہی کے آگے یہ تمہارا پھیلے. عام طور پر درگاہوں کا اس کا بہت رواج ہے نا ہماری طرف, عورتیں درگاہوں کو بڑی جاتی ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں, جاہل جہالت بہت زیادہ ہے. ہاتھ مولا ہی کے آگے یہ تمہارے تمہارا پھیلے, سر کو مولا ہی کے قدموں پہ جھکاؤ بہنوں. آپ کسی بھی بزرگ بڑے بزرگ کی مزار پہ چلے جائیں ہندوستان میں, مردوں سے زیادہ عورتیں ملیں گی, اور مردوں سے زیادہ عورتوں کے پھیرے ملیں گے, مردوں سے زیادہ عورتوں کے ہاتھ پھیلائی ہوئی دعائیں ملیں گی, مردوں سے زیادہ عورتوں کے سجدے ملیں گے. آپ بڑے بڑے جتنے مزار ہیں, رزق و روزی ہو کے ہو دولت و شادی و صحت, رزق و روزی ہو کے ہو دولت و شادی و صحت, صرف اللہ کے دربار سے پاؤ بہنوں. ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو, اور جو مل رہا ہے وہ اللہ ہی سے مل رہا ہے, مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے. رزق ہو, روزی ہو, دولت ہو, شادی ہو, صحت ہو. اپنے ماں باپ کی خدمت میں نہاں ہے جنت, نہاں مانے پوشیدہ چھپی ہوئی. اپنے ماں باپ کی خدمت میں نہاں ہے جنت, ہو اگر موقع یہ دولت نہ گنواؤ بہنوں, ہو اگر موقع یہ دولت نہ گنواؤ بہنوں. یہ عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے شادی ہونے کے بعد ماں باپ کی خدمت، جیسے مرد کی ذمہ داری میں ہے. بعض عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں رہتا تو بہت الجھتی ہیں، ہمارے پاس سوالات بھی آتے رہتے ہیں. عورت تو کسی اور گھر کی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے، لیکن موقع مل سکتا ہے کہ شوہر رضامند ہے ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے پر یا ماں باپ کے ساتھ رہنے پر یا اس کے پاس بھیجنے پر، یا اللہ نے اس کو مال دیا ہے خدمت کرنے پر، یا شوہر الاؤ کر رہا ہے اپنے مال میں سے ان کی خدمت کو. ایسی بہت سی شکلیں نکلتی ہیں. اپنے ماں باپ کی خدمت میں نہاں ہے جنت، ہو اگر موقع یا دولت نہ گنواؤ بہنوں. حسن اخلاق سے شوہر کو کرو گرویدا، حسن اخلاق سے شوہر کو کرو گرویدا، کسی عامل کے کبھی پاس نہ جاؤ بہنوں. عام عاملوں کے پاس جانے سے شوہر کو گرویدا کرانے میں، اس کی مسلم محبت ڈالنے میں، لڑائی نہیں ہونا، منہ بند ہو جانا، کبھی ساس کا منہ بند، کبھی میاں کا منہ بند، پتہ نہیں آج کل میری طرف توجہ نہیں ہے اور جناب وہ نہیں دے رہے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے ہیں، توجہ پتہ نہیں کدھر ہے کیا ہے، اس چکر میں آ کے عورتیں جو ہے نا عاملوں کے پاس جاتی ہیں. اس میں بہت بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے. اسی وجہ سے عام معاملات میں آج عورت کو ہو یا مرد کو وہ عاملوں کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاص معاملات میں، خاص حالات میں بعض وقت ضرورت پڑ سکتی ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو علاج بالقرآن کہلاتا ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے بہت محدود پیمانے پر. سجدہ ہوتا تو وہ شوہر ہی کو جائز ہوتا، سجدہ ہوتا تو وہ شوہر ہی کو جائز ہوتا، اپنے شوہر کی یہ عظمت نہ گھٹاؤ بہن. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ ذہنیت جو ہے، یہ خالص اسلامی ہے. میاں بیوی کے زنوشوئی کے تعلقات میں عظمت ہی کی کمی ہو جاتی ہے اصل میں، کیونکہ تعلقات کی نوعیت میں عظمت اور تقدس نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ عظمت اور تقدس پاکیزہ صاف ستھرے اعمال میں ہوتا ہے. اس تعلق کے اندر پاکیزگی، صفائی ستھرائی نہیں بلکہ حیوانیت والا عنصر پایا جاتا ہے تھوڑا، کیونکہ حیوانی تقاضے سے ہونے والے امور ہوں جو انجام دیے جاتے ہیں جسمانی تقاضے سے، اس میں آ کے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو غیروں کو جو اکویلٹی کا تصور ڈیولپ ہو رہا ہے ان میں اور برابر ہونے کا، ہم بھی برابر کے، وہ بھی برابر، اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے. یہ پہلو ذہن سے نکل گیا ہے، اس کو بتا رہے ہیں. سجدہ ہوتا تو وہ شوہر ہی کو جائز ہوتا، اپنے شوہر، اس میں اتنا تو پتا چلا کہ سجدہ نہیں ہے اس کو، لیکن اتنا پتا چلا کہ وہ قابل سجدہ ہے. اتنی زیادہ عظمت اس میں ہے. اپنے شوہر کی یہ عظمت نہ گھٹاؤ بہنوں، خود کو شیطان کی آنکھوں میں نہ پڑنے دو کبھی، اپنی آنکھوں کو بھی شیطان سے بچاؤ بہنوں. النساء حبالۃ الشیطان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان عورت کے ذریعے سے شیطان پھندا ڈالتا ہے مرد کو، وہ رسی ہے شیطان کی، وہ رسی ہے، تو اس کی آنکھوں میں پڑنے دیں گے تو انہیں رسی بنائیں گا، انہیں رسی بنا رہا تو اس کے لیے استعمال ہونے کی بات ہے. سینما آگ ہے، ایمان یہاں جلتا ہے. پہلے سینما تھے، تھیٹر تھے، اب موویز آ گئیں، ڈی وی ڈیز آ گئیں. سینما آگ ہے، ایمان یہاں جلتا ہے، آگ میں ایسی کبھی آپ نہ جاؤ بہنوں. جھوٹ بولو نہ کبھی اور نہ کرو غیبت ہی، اپنی بہنوں کو کسی سے نہ لڑاؤ بہنوں. لمبی ہے ان کے نظم یہ. جب کسی سے ہو ملاقات کرو اس کو سلام، بندگی اور یہ آداب مٹاؤ بہنوں. یہ ہمارے حیدرآبادی تہذیب کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے ہوئے لکھا گیا ہوا شعر ہے. ہمارے پاس جو ہے حضور نظام کے زمانے میں، نوابی دور میں، شاہی دور میں سلام کرنا بے ادبی شمار ہوتا تھا.
آداب بولنا، بندگی بولنا ہوتا تھا. عورت کو یہ ہے کہ وہ فرش سلام کرے اور آداب بولے، بندگی بولے. سلام کیا ہے؟ یہ حالت بہت دور تک جاتی ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا. یہ عام کا رواج تھا. نوابوں کے پاس سب جگہوں پہ یہ چیز چلی تھی. لکھنؤ کے نوابوں میں آپ کو وہی ملیں گا. دعوت دین بھی دو، دعوت دنیا کب تک؟ عام طور پہ جب بھی بیٹھتی ہیں تو جس کی دعوت چلتی ہے ایک دوسرے میں، وہ کہہ کی چلتی ہے یہ برقع کہاں سے لائے، یہ پارلر کہاں سے لائے، یہ کنگن فلاں دکان میں اچھے ملتے، فلاں کی شادی میں یہ پہن کے گئے تھے، فلاں دکان پہ یہ لائے تھے، فلاں چیز کا سیل آیا معلوم آپ کو. یہ دعوت ہی تو ہے اور کیا ہے. دعوت دین بھی دو، دعوت دنیا کب تک؟ روح کو بھی تو کبھی خوب کھلاؤ بہنوں. خوب اپنی دنیا کو دنیوی کھانا تو لگ جائے، روح کو بھی تو خوب کھلاؤ بہنوں. زیور علم سے بچوں کو سنوارو اپنے، دین کا علم انہیں خوب پڑھاؤ بہنوں. سر میں انگریز کے بالوں کو نہ پالو ہرگز، اور مشرک کسی چوٹی نہ رکھاؤ بہنوں. یہ ہمارے ہاں رواج پائے جاتے تھے. اپنی لوری میں نہ گاؤ کبھی فلمی گیتیں. بچوں کو سلانے کے لیے عام طور پر عورتیں کچھ نہ کچھ پڑھتی ہیں، وہ گیتیں کہلاتی ہیں. اپنی لوری میں نہ گاؤ کبھی فلمی گیتیں، نام اللہ کا لوری میں بھی لاؤ بہن. بچہ سوتے سوتے اٹھتے اٹھتے اس کے کان اللہ کے نام سے مانو سو. اپنے لوگوں کو جو اللہ سے غافل دیکھو، میٹھی باتوں سے انہیں راہ پہ لاؤ بہنوں. یاد آ جائے اگر کوئی محمد کا غلام، اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بہن. چلیے دھیان سے ذکر کے ساتھ ساتھ، اور جیسا کہ ذکر کے بارے میں آپ کو کہا گیا پہلے کہ ذکر جو ہے وہ ذکر کے طور پر ہو، ورد کے طور پر نہ ہو. ذکر پڑھنا نہیں ہے، ذکر کرنا ہے، وہ ایک ایکسرسائز ہے، وہ ایک مشق ہے، ریاضت ہے، وہ ایک جو ہمارے عام طور پر سلسلوں میں بتایا جاتا ہے ذکر، وہ ریاضت کے طور پر بتایا جاتا ہے. اس ریاضت کو ریاضت کے طور پر کرنے میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. وزن اٹھانا چاہ رہے ہیں پانچ پانچ کلو کے، دس دس کلو کے، ریاض کے طور پر تو پانچ دس کلو کا جو بھی وزن آپ اٹھا رہے ہیں جم میں یا اپنے گھر کے اس میں، تو دس دس کلو کا اٹھائیں گے تو آپ کے مسلس کو ریاض ہوں گا. لیکن وہ دس دس کلو کے وزن کی کیا بولتے ہیں وہ اٹھیوں کو، ڈمبل، وہ ڈمبل کی کاغذ پہ جو فوٹو ہے اس کو لے کے یوں یوں کرے تو کیا ہوئے گا؟ تو دس کلو کا وزن اٹھانا ہے وہ، تو ذکر میں جو ضرب چاہیے وہ ضرب ہونا، جتنی طاقت چاہیے اتنی طاقت ہونا، جتنا جھٹکا چاہیے اتنا جھٹکا ہونا، جتنا زہر چاہیے اتنا زہر ہونا، جتنی یکسوئی چاہیے اتنی یکسوئی ہونا، جب ہونا ہے جب ہونا. مشق ہے وہ ایک، اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں، لانگ ٹائم میں بہت اثر پڑتا ہے اس کا. دل کی بند کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ایک رکاوٹ، ایک بندش فیلنگ میں، احساس میں، سوچ میں جو محسوس ہوتی ہے وہ ذکر کرنے سے، کثرت سے ذکر کرنے سے، ریاض کے طور پر ذکر کرنے سے وہ کھلتا ہوا معلوم ہوتا ہے. بات آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے نکل جاتی ہے. تو وہاں کیا ایسا لگتا ہے جیسے دیوار کے پاس آ کے چپک گئے. کثرت ذکر سے دل کے دروازے کھلتے ہیں. اور استغفار کی کثرت، ہر سالک کو کثرت استغفار کا اہتمام ضروری ہے. ہم سب بے حد گنہگار ہیں، گناہوں میں لطپت ہیں. کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی رات، کوئی خلوت، کوئی جلوت، کوئی مصروفیت ہماری ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم استغفار کے ضرورت مند نہیں. کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم استغفار کے ضرورت مند نہیں ہیں. کوئی ذکر ایسا نہیں ہوتا, کوئی تلاوت نہیں ہوتی, کوئی درود نہیں ہوتا جس میں ہم استغفار کے ضرورت مند نہیں ہیں. ایک بزرگ کا معمول تھا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے ایک مرتبہ استغفار پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد ایک درود پڑھ کے پھر استغفار پڑھتے تھے, کہ وہ درود میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں اس پر استغفار, پھر درود, پھر اس درود میں جو غلطیاں ہیں اس پہ استغفار. چلتے پھرتے احساس کے اعتبار سے فنائیت کا لازمی نتیجہ استغفار ہے, اور استغفار اپنے صحیح معنی کے اعتبار سے فنائیت پیدا کرتا ہے. ہیچ مدانی, بے حیثیتی, اپنی ذات سے نفرت, اپنے آپ سے نفرت, تو میں تو اتنا پاپی ہوں, میں تو اتنا گندا ہوں, میں تو اتنا خراب ہوں. اور گناہوں میں ابتلا کا ایک سبب یہ بھی لکھا ہے صوفیہ نے کہ جب آدمی سالک اللہ کا, اللہ کی طرف چلنے والا اس فیلنگ سے خالی ہوتا ہے تو اس کو گناہوں میں غوطہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کتنا گندا ہے, اس کی گندگی اس پر کھولنے کے لیے. تیری گندگی تجھ پہ کھلنا ضروری ہے, اس لیے تیرے کو گندگی میں ڈالنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر تیرے کو گندگی دکھ رہی نہیں تھی. اپنی پلیدی, اپنا کمینہ پن اور اپنی کثافت اور اپنی پستی طلبی, اللہ چاہتے ہیں ہم اونچائی کے طلبگار ہوں, مگر ہماری طبیعت جو ہے چاہتی ہے پستی کی طلبگار, نیچے کی طرف جانے کی. تو حصے طور پر یہ کہ پتھر آپ اچھا رہے تو انہیں کیسا بھی جیسے نیچے آتا, ہمارے جسم کی بھی یہی خصوصیت ہے, نفس کی بھی یہی خصوصیت ہے, اس میں سے لطیف عمل اٹھنے کے بجائے کثیف چیز پیدا ہو کے اور نیچے کی طرف جانا چاہتی ہے. بد اخلاقی کی روح یہ ہے, اور خوش اخلاقی اور اچھے اخلاق کی روح وہ ہے. عالم مثال سے, عالم دنیا, عالم ناسوت سے بہت قریبی مناسبتیں ہیں. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, جب تم سے کہا جا رہا اللہ کے راستے میں جاؤ تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے چلے جاتے ہو, اوپر چڑھو بولے تو نیچے اور جا رہے ہیں. ولو شئنا لغفعناہ, کیا ہے مولانا, واتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. ولو شئنا لغفعناہ, ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه, ہم چاہتے تو اس کو اٹھاتے لیکن وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. ایسے آدمی کے حالات سنا ہوا آپ ان کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا قرآن پر, اور وہ نیچے کی طرف جانا کیا ہوتا ہے, واتبع هواه, اپنی خواہش کے پیچھے چلا جاتا ہے, تو وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کی خواہش اس کا نفس ہے, اور نفس میں اس کی طبیعت کثافت ہے, وہ کثافت کی طرف جا رہا ہے. اور ہم اس کثافت میں سے جو بخار اٹھتا ہے, اس میں جو روحانیت اٹھتی ہے, جو نورانیت اٹھتی ہے, وہ لے کے ہم اوپر کو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو وہ ہونے نہیں دے رہا انہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے بات کا کہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا ہے انہیں ہونے نہیں دے رہا, مطلب یہ کہ انہیں نہیں چاہ رہا تو اللہ میں کم نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس پر کنٹرول کو بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو وہ نہیں کرنے دیتے تھے, مگر ہم ویسا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے قدرت سے تو باہر نہیں ہو جاتا وہ, لیکن اگر وہ پستی کی طرف جا رہا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جان دو پستی. اس لیے جو ہے وہ استغفار کی کثرت ہے, اپنے گنہگار ہونے کا احساس, اس کی شرمندگی, اپنی فنائیت, اپنی کثافت کا احساس. کیا ہے, کچھ بھی نہیں, خامخواہ زندگی نکل جا رہی ہے, کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو روحانیت آنی تھی, جو نورانیت آنی تھی, جو لطافت آنی تھی, جو تزکیہ آنا تھا, وہ کچھ بھی نہیں. وہ خود حالت استغفار کی ہو, اور وہ حقیقی استغفار, وہ فیلنگ حقیقی استغفار ہے. تلفظ جو ہے نا اس کا اظہار ہے خالی, وہ احساس استغفار ہے سر. اس اعتراف سے اللہ میاں کو بڑی خوشی ہوتی ہے, یہ بندہ اپنے کو تو پہچانتا کہاں ہے, کیونکہ اس احساس میں لا کے مقام پہ جاتا ہے. وہ اللہ کے مقام پہ اللہ میں ہے, لا الہ الا اللہ, اس کو وہاں سے جوڑتا ہوں میں, میری عادت ہے وہ. زبان میں میرے اصطلاحات رہتی ہیں تھوڑی سی، تو میں کون سی بات کہاں سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. مقام لا ہے وہ، اور ساری مخلوق مقام لا میں ہیں سر. نہیں ہے کچھ بھی نہیں. تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کو اپنا بنانے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے. یہ خود بھی اس کا طلبگار ہوتا ہے. جتنی طلب دل میں آتی ہے اصل میں اس کے اعتبار سے پھر چاہت آتی ہے، اور منہ اللہ کی طرف کرتا ہے بندہ کہ اب آپ ہی کچھ کرنا تو کرنا، ادھر سے تو کچھ ہوئے جیسا نہیں. میں تو پار ہوئے جیسا، میں تو بیڑا پار ہوئے جیسا نہیں، میں تو تیرے جیسا نہیں دکھ رہا ہوں. اچھا ایسا سوچتے سوچتے بندہ طے بھی کر لیتا خود ہی، اب میں نہیں تیر سکتا. شیخ اس کو روکتا ہے اپنے، میں تو تیرنے کے جیسا نہیں دکھ رہا ہوں، یہ تو عین معرفت ہے، تو تو صحیح مقام پہ ہے، تو تو ترقی پہ ہے. انہیں بولتا نہیں میں بزرگ بن جانا تھا، بنا نہیں میں، لہذا ایسا میں نہیں ہو سکتا کچھ بھی، لہذا پیچھے پڑنا فضول ہے. میں بزرگ بنے بھی تو ویسا بنے تو بزرگ ہوتا ہوں، ویسا ویسا احساس جم جانے کا ہے. وہ تو اپنے مقام کی معرفت پہ ہے، اس وقت معرفت کی طرف جا رہا ہے. ہے نہیں مقام پہ نہیں ہوتا وہ، معرفت کی طرف جا رہا ہے وہ، تو صحیح ہونے چاہیے. وہاں جا کے کیا استغفار ہے، یا اللہ معافی چاہتا ہوں، بس یا اللہ معافی چاہتا ہوں. اب ہمارے پاس استغفار کا ترجمہ بھی چونکہ ذہن میں نہیں رہتا، تو استغفار پڑے بھی تو کوئی دھیان نہیں ہے اس معنی کا، اس مفہوم کا. اصل یہ معنی ہے اس کے کہ اس احساس کے ساتھ آپ دونوں ہاتھ خیال میں اپنے جوڑ کے یہ بولیں کہ اللہ بس معافی چاہتا ہوں. آپ اصل استغفار وہ ہے، اور وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندے پر کہ ہاں انہیں جو بول رہا ہے وہ صحیح احساس کے ساتھ بول رہا ہے اور سچ بول رہا ہے. سچے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. سچے پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، سچا نجات پاتا ہے، سچائی نجات دیتی ہے. تو اس احساس کی سچائی میں نجات ہے اس صدق کے مقام پر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہم اپنے مقام پر آ گئے تو ملیک مقتدر کے پاس میں سیٹ ملنے کی امید ہو جاتی ہے. مقعد صدق میں سچائی کی سیٹ، مقعد بیٹھنے کی جگہ. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس کرسی صدق کی، قرب کی، رضا کی، ولایت کی، اپنائیت کی، عبدیت کی، اپنے بندوں میں شامل ہونے کی، وہ کرسی مل جاتی ہے جب مقام صدق پر ہو، سچا ہو. ہے کچھ سمجھ رہا ہے کچھ جھوٹا ہے، یہ بولتے ہیں. تو بھائی یہ درخواست ہے کہ پابندی سے ذکر کریں، تھوڑا سا کیوں نہیں ہوتا. اور استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، عورت کی شکل میں درود شریف کے، تیسرے کلمے کے، قرآن پاک کی تلاوت کے، وہ معاملات کی بھی ایک ہابی، ایک عادت ہو جانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی ایک عادت ہونی چاہیے صبح اور شام کی. اس کے علاوہ دھیان استغفار کے ساتھ رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ اس سے رخ روحانیت کی طرف رہتا ہے، اور اسے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش نازل کرے گا. تو جیسے حسی بارش ہوتی ہے ایسے معنوی بارش ہوتی ہے. ویمددکم باموال وبنین، مالوں سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. جیسے حسی مدد ہوتی ہے ایسے ایک معنوی مدد ہوتی ہے، اعمال کی توفیق، نیکیوں کی توفیق. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا. استغفار سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے استغفار پر ان وعدوں کا ذکر فرمایا تھا. اور کثرت استغفار سے روزی میں بھی برکت ہے، مال میں بھی برکت ہے، اولاد میں بھی برکت ہے، مصیبتوں سے نجات و پناہ بھی ہے اور مانوی اعتبار سے کثرت استغفار سے اللہ پاک کی رحمت کی بارش بھی ہے اور اعمال کی توفیق بھی ہے اور انہار اور باغات صدقہ جاریہ کی ذخیرہ آخرت کی مستقل شکلیں بھی ہیں. ارے اس کے واسطے ایک لگا کے دے دو دکان, بیچارے کو کچھ ملتا ہی رہے. اب کسی کے پاس باغ ہو گیا تو مستقل جاریہ ہے, سیزن نہر ہے کسی کے پاس تو مستقل چیز نفع کی شکل ہے نا اس کے پاس. تو یہ ہے کہ ذخیرہ آخرت کے واسطے کچھ چیزیں اس کے لیے کر دی جاتی ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کے یہ فائدے ہیں. اب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.